بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الحمد لله اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ سب کو دین کے ساتھ ایک خصوصی تعلق عطا فرمایا اس جگہ یہ جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اور تعلق ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی اور استاد کی حیثیت سے بھی اللہ پاک آپ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ان کاوشوں کو بار آور مزید فرمائے پھل تو آ رہا ہے یہ پھل ہی ہے سارا کا سارا جو ہے نا اللہ مزید برکت عطا فرمائے جو بات مختصر اللہ کرے کہلوا لے اللہ پاک جو عرض کرنا چاہتا ہوں دین کا ایک مستقل یہ بھی شعبہ ہے دل کی اصلاح دل کا تصفیہ نفس کا تزکیہ ایک اصطلاحی نام اس کا صدیوں سے پڑ چکا ہے تصوف تصوف کہہ لیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے مقدمے کے اندر اس کا اس طرح کچھ تذکرہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تصوف کے اجزاء کو اگر علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو اس کی مقصدیت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں خواہ کسی مسلک کا بندہ کیوں نہ ہو یعنی سب اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ مقاصد حاصل کرنے چاہیے شریعت مطہرہ میں مقصود ہیں اور اہم ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہے لیکن اگر ان اجزاء کے حصول کے لیے ایک اصطلاحی نام جو صدیوں سے پڑ چکا ہے تصوف یہ لفظ اگر بیان کیا جائے تو بعضوں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں ہم نہیں مانتے جی کیوں کہ ان کے تجربات تلخ ہیں کہ تصوف کے نام پر جو غلط چیزیں رائج ہو گئیں اور غلبہ ان کا زیادہ ہو گیا تو ان کی وجہ سے کیا کیا ہے ہم نہیں اس کو مانتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج کون سا فن ایسا ہے جس میں اصل کے ساتھ نقل نہیں چل رہی اب نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا تو ناانصافی ہے ہمارے ملک میں ایک اصطلاح ہے دو نمبر آج کل تو بہت عام ہو گئی ہے اگر دو نمبر مال رواج پا جائے وافر ہو جائے ملنے لگے تو پھر بھی ایک نمبر تلاش کیا جاتا ہے صحیح ہے اس کو تلاش کرنا ہے ایک افراد تو یہ ہے کہ بعضوں کے لیے تصوف کا لفظ جو ہے یہ حجاب بن گیا اور تفریق کیا ہے کہ تصوف کے اندر جو مقاصد ضروری ہیں جس کا میں نے اشارہ کیا ان کے حصول کے لیے کچھ ذرائع ہیں کچھ وسائل ہیں تو بعضوں نے ان ذرائع وسائل ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اب جو ان وسائل میں ہی پھنس گئے تو مقصد تو حاصل نہ ہوگا نا آدمی سیڑھی بناتا ہے کہ چھت پر چڑھے سیڑھی ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے چھت پر چڑھنے کے لیے اب سیڑھیاں بناتا رہے اور سیڑھیوں کو سجاتا رہے اس کی تزئین تجمیل اسی میں لگا رہے تو مقصد تو حاصل نہیں ہوگا نا جی. اسی طریقے سے یہ تصوف افراد و تفرید کا شکار ہو گیا, اس کی جو اصل روح ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, حق اور باطل ساتھ ساتھ چلے ہیں. ہر زمانے کے اندر اہل حق نے حق کو نکھار کر بالکل صاف شفاف کر کے پیش کیا, اور باطل والے بھی کوششوں میں لگے رہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. کسی زمانے میں کسی ضرورت سے صوفیہ نے, صوفی کس کو کہتے ہیں آج کل اصطلاحات جو ہے نا, یہ ان سے کچھ حقیقت واضح نہیں ہوتی, رواج کے اندر غلط چیزیں جو زیادہ رائج ہوگی. صوفی کا لفظ جو ہے اس سے کوئی احترام کا عزت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اٹھتا نہیں ہے. کیوں؟ چھوٹی سی داڑھی جس سے کہتے صوفی صاحب, صوفی صاحب آم ہے نا جی. اب اس کو صوفی ہم نے بنا دیا اور صوفی کہنا شروع کر دیا, اور پھر وہ اس کے جو کچھ ہم نے کرتوت دیکھے صوفی ایسے ہوتے ہیں, خود ہی فیصلہ بھی قائم کر دیا. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, تو میں عرض کر رہا تھا کسی زمانے میں صوفیوں نے جو اہل حق تھے کسی ضرورت سے صوف کا استعمال شروع کیا, یعنی اونی کپڑے جو ہے نا, ایک خاص حیت, ایک خاص لباس کسی ضرورت سے. تفصیل میں خیر تاریخ میں پڑھیں گے تو مل جائے گی, میں اشارہ کر رہا ہوں. اب اس صوف کے پہننے سے لوگوں نے سوچا کہ صوف پہننے سے آدمی صوفی بن جائے گا, تو ان کی نخل کے اندر جہنوں نے بھی صوف پہننا شروع کر دیا, صوفی کہنا شروع کر دیا. تو اس وقت جو بڑے تھے اہل حق تھے, انہوں نے اس کی وضاحت کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا نام تو سبھی ہی جانتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر, جتنی عزت سے احترام سے لیا جاتا ہے ان کے القاب, اللہ نے ان کو نوازا ماشاءاللہ. ان کے اصلاحی واز جو ہے اس کا ایک مجموعہ فیوز جزدانی, اصل واز عربی میں تھے, جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے مولانا عاشق میرشی رحمۃ اللہ فرمایا. تاریخ واز سب محفوظ ہیں. اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت, یہ فرمانا ظاہر کر رہا ہے کہ کسی پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا, پھر ضرورت پڑی ان کو, کہ صوف پہننے سے صوفی نہیں بنے. صوف پہننے سے صوفی, صوفیوں کی وضع بنا لی, لباس پہن لیا صوفی بن جائے گا؟ صوفی تو دل کی صفائی سے بنے گا. تو میں اب یہ کر رہا تھا, ہر زمانے کے اندر اہل حق نے نکھار کے تصوف کو پیش کیا. ہم جہاں اس وقت رہ رہے ہیں لاہور کے اندر, مشہور بزرگ ہیں علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو مزید منور فرمائے. ان کی کتاب کشف المحجوب, میں نے اس لیے آگے نہیں بول رہا کہ سب جانتے ہیں, مشہور ہے نا جی, کشف المحجوب مشہور کتاب ہے. اس کی تصنیف کی وجہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ تصوف پر حجاب آ گئے تھے, یعنی ان کے زمانے میں بھی غلط تصوف ایسا رائج ہو گیا تھا کہ تصوف کی اصل چھپ گئی تھی. تو اس کشف المحجوب سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے حجاب سارے کیا کیے, ہٹائے نا, تو یہ نہیں ہے کہ آج تصوف غلط رائج پا گیا ہے, یہ ہر زمانے میں رہا, لیکن اہل حق نے نکھار کے پیش کیا. تو تصوف جو ہے یہ تو تصفیہ ہے, دل کی صفائی. اب دل کی صفائی کیا ہے, یہ مستقل ایک سمجھنے کی چیز ہے, اللہ نے سمجھ عطا فرما دی. یعنی انسان کا دل جو ہے اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی استعداد رکھی ہے, ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے, ایک ایسی قوت رکھی ہے جو انسان کا ارادے کا محل ہے. اس ارادے پر دو قوتوں کی کشمکش ہر وقت چلتی ہے. اللہ پاک خود فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی نے یعنی انسان کے دل کے اندر جو ہے فجور کی قوت بھی رکھی ہے اور تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں. تو اس ارادے پر تقویٰ کی قوت چاہتی ہے کہ میرا قبضہ ہو تو میرا حکم چلے، اور فجور کی قوت چاہتی ہے کہ میرا غلبہ ہو اور میرا حکم چلے. تو ان دونوں کی کشمکش چلتی ہے. ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے دل میں جھانکے تو ہر وقت یہ کشمکش ہر ایک کے ساتھ ہے. کوئی خالی نہیں اس، اور یہ رہے گی اور یہ موت تک رہے گی. جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے یہ کشمکش چلتی رہے گی. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، محال ہے، ناممکن ہے. کیوں؟ کہ فرشتے کے اندر اللہ نے منفی جذبہ رکھا ہی نہیں ہے، منفی قوت رکھی نہیں ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کے اندر ایک ہی قوت رکھی ہے، ماننا نہ. جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو تو سیدھی چلے گی نا جی، بڑے گی سٹیئرنگ سمجھتے ہیں نا، سیدھی چلے گی. اس کا سیدھا چلنا کوئی کمال ہوگا جی، چلے گی. تو فرشتہ ایسا ہی ہے کہ اس کی گاڑی کا سٹیئرنگ ہی نہیں ہے، سیدھا چلے گا. انسان کے اندر اللہ نے دونوں قوتیں رکھ کے اب اس کو ارادے کا اختیار عطا فرما دیا، اب اس کو سٹیئرنگ دے دیا. اس لیے اس کا کمال ہے کہ اس منفی قوت پر غلبہ حاصل کر کے، مغلوب کر کے سیدھا چلے. تو تصفیہ کیا ہے؟ کہ دل کے اندر جو منفی قوت ہے اس کو نفس بھی کہتے ہیں، اصطلاحات ہے، یعنی منفی جذبات جو ہے یہ ابھرتے ہیں. نفس دل کے اندر علائشیں ڈالتا ہے، شیطان یہ بھی منفی قوت اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی حکمت ہے اللہ پاک کی، یہ بھی دل کے اندر علائشیں ڈالتا ہے. پھر ان کے اثر سے زمانے کے اندر جو فضائیں جب خراب ہو جاتی ہیں ان فضاؤں کی علائشیں بھی دل میں آتی ہیں. تو دل کے اندر یہ جو علائشیں آ گئی ہیں ان کی صفائی. کیوں؟ جب دل کے اندر نفس کا تسلط، شیطان کا تسلط، ان فضاؤں کا تسلط، ان کے اثر سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کا تسلط، یہ ساری علائشیں جمع ہو جاتی ہیں تو خیر کی طرف چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو آج ہوا پڑا ہے کہ اچھا والا آدمی جانتا ہے، معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ان سزاؤں کے غلبے سے کیونکہ اندر میں صفائی نہیں ہے، اس میل کی وجہ سے، ان قدورتوں کی وجہ سے اس کا خیر کا جذبہ مزمل ہو گیا، کمزور ہو گیا. وہ جو تقویٰ کی قوت ہے وہ اندر سے آواز لگا رہی ہے، اس کی سنوائی نہیں ہے. بے بس ہو جاتا ہے. تو تصوف تو اس صفائی کا نام ہے کہ دل کے اندر جتنی منفی قوتیں ہیں ان کی صفائی کی جائے تاکہ وہ پاکیزہ قوت ابھرے اور پاکیزہ جذبات ابھرے اور وہ قوت، وہ صلاحیت دل کی درست ہو اور اللہ کے قریب ہونے والے جو اعمال ہیں وہ شریعت مطہرہ ہے جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کامل اور مکمل ہے. ہم سب اس کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس پر چلنا آسان ہو جائے گا. تزکیہ کیا ہے؟ یہی چیز تزکیہ ہے کہ منفی جذبات پر قابو پانا، منفی قوت کو مغلوب کرنا. جب دل کے اندر شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نفس کے منفی جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایسی قوت ابھرتی ہے کہ شریعت مطہرہ جو بالکل صاف شفاف بے غبار ہے اس پر چلنے کی استعداد بڑھتی ہے. پھر اس کے دل کے اندر ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے ہر حکم کو پورا کرنے کا، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا. تو صوفیاء نے ہر زمانے میں اس کی مستقل محنت فرمائی. یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک مستقل شان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے مستقل ایک کام ہے، اس کا مستقل ذکر فرمایا گیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مستقل محنت فرمائی، اور جیسے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی جو ہے آپ کی ذات بابرکات ہی کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی تھی، ایسی استعداد رکھی تھی آپ کے قلب اطہر کے اندر کہ آپ کی مجلس میں جو آ جاتا تھا جس طریقے سے وہ ظاہری علوم آپ سے سیکھتا تھا اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اپنے دلوں کے اندر وہ صلاحیت بھی حاصل کرتا تھا کہ عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور عمل کے اندر بھی وہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرتے تھے. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پوری امت میں سب سے افضل ہے، اور یہ ساری کی ساری استعدادیں انہوں نے صرف صحبت ہی سے حاصل کی. اس لیے صحابی کہتے ہیں، یہ خصوصیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جنہوں نے بھی آپ کی صحبت اٹھائی خواہ کتنی قلیل بھی کیوں نہ ہو، یہ خصوصیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے دلوں کے اندر ایسی استعداد آ جاتی تھی.
سبحان اللہ.
اور احسان کا اعلیٰ ترین درجہ، صفت احسان آپ خود آپ جانتے ہیں، حدیث جبریل کے اندر جس طرح اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، یہ الفاظ ہیں، یہ میں نے کہہ دی آپ نے سن لیے، یہ الفاظ ہیں، اس کی حقیقت اللہ سے مانگے اللہ ہمیں عطا فرمائے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حقیقت ایسے ملی صحبت ہی سے، ایسی الگ جگہ ملی کہ بعض صحابہ پریشان ہو گئے اس کی، یہ ان کو یہ وجدانی طور پر ذوقی طور پر یہ نصیب ہو گئی کہ ہم استنجا کیسے کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنا ستر کیسے کھولیں، شرم کے مارے پانی پانی پریشان. الفاظ نہیں، تو یہ میں عرض کر رہا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی سے ظاہری علوم بھی سیکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نمونہ جو بنا کے بھیجا تو ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، محفوظ ہو گئی. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سب کے سامنے ہے، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی سے دلوں کے اندر بھی وہ نورانیت آئی، وہ شفافت آئی، وہ صلاحیت آئی، وہ قوت آئی، وہ ہمت آئی. کہ پوری کی پوری شریعت ایسی مرغوب ہوئی، ایسی محبوب ہوئی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ایک ایک حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان تھا. اور جیسے زمانہ میں آگے دوری ہوتی گئی تو اس کے اندر کچھ کمی آنی شروع ہوئی. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت صحابہ میں یہ قوت اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن حضور سے کم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر تابعین کے اندر بھی لیکن صحابہ سے کم. پھر تبع تابعین کے اندر بھی تھی لیکن تابعین سے کم یہ دوری. تو جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علوم ظاہرہ ملے اور بعد میں وہ صحبت نہ رہی تو اس کے لیے پھر طریقے تجویز ہوئے. فقہ کیا ہے؟ یہی ہے نا. اسی طریقے سے پھر محدثین نے احادیث مبارکہ جمع کی، قرآن کو جمع کیا گیا، لکھا گیا. پہلے نہیں تھا تو ضرورت پڑی تو اس طریقے سے جائز طریقے یہ اس کی حفاظت اور بقا کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے پھر چلے آئے اور چل رہے ہیں. یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اسی طریقے سے دل کے تصفیہ کے لیے، نفس کے تزکیہ کے لیے یہ مستقل ایک شعبہ تھا جو صوفیہ نے لے لیا. نام بعد میں پڑا، تصوف کا نام بعد میں پڑا، لیکن مقصود وہی ہے. یعنی اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، دل کے اسی قوت کو، اسی جذبے کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام بعد میں پڑا. اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی مستقل چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی ہماری مستقل ضرورت ہے. کیوں؟ آج ہم اور آپ خود اگر دل مر نہیں گیا، اگر رمق ہے تو خود محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ نے ایک نام چونکہ اس کے ساتھ لگا دیا ہے اس لیے ہمارے پاس تو آتے ہیں. ایک مفتی صاحب ایک دفعہ آئے، فرمانے لگے مجھے تھوڑی سی علیحدگی بات کرنی. ٹھیک ہے، لہذا بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے. فرمانے لگے میں جلالین پڑھاتا ہوں، باپ سب جانتے ہیں مجھے. اور جلالین کے اندر جو ہے قرآن کی ایک آیت کی تشریح کے اندر جو ہے جس میں کہ ایک حکم ہے نگاہوں کے جھکانے کا، سب جانتے ہیں نا جی. اس پر میں بڑی اچھی تقریر کر کے اپنے شاگردوں کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بیان تو کر لیتا ہوں لیکن بیان جو ہے مبتلا ہے. بیان کر لیتا ہوں اور سمجھا لیتا ہوں لیکن میرا مسئلہ ہے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، بے بس ہو جاتا ہوں. اب یہ ایک بد نگاہی، یہ ایک چیز ہے جو آج اس کے اندر ابتلا عام ہو گیا. کیونکہ ہے یا نہیں، تو انہوں نے جب یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ شکر ہے آپ کو احساس ہے، احساس ہے تو علاج ہے. اللہ، ورنہ تو احساس ختم ہو گیا. یہ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر گہرائی میں جاؤ گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں معلوم ہیں، معمول نہیں بنتا. دیکھا نا، جو کہہ رہے ہیں کہ میں تقریر کر کے سمجھا لیتا ہوں لیکن خود مبتلا ہوں، اس کا مطلب کہ یہ جاننے کی کمی تو نہیں ہے نا. اور یہ آج کل عام ہے، اور اس پر پریشان ہے وہ طبقہ جن کے اندر دین کی رمق ہے، جن کے اندر حیا کی رمق ہے. میں حیا کی بات نہیں کر رہا، حیا نہیں جو چاہے کرے. میں ان سلاؤں کی بات نہیں کر رہا، جہاں حیا ختم ہوگی وہاں تو ختم ہو گیا نا، وہ تو حیوانیت آ گئی ہے، اس کو تو چھوڑو. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کا دین سے کچھ تعلق ہے، جن کے حیا کی رمق ہے، وہ پریشان ہے. یہ طبقہ خطوط آتے ہیں، SMS آتے ہیں، ای میل آتی ہیں، آ بھی جاتے ہیں جو آپ عرض کرتے ہیں. ابھی پرسوں ایک ساتھی آئے تھے، مطلب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نگاہیں قابو میں رہتی نہیں، عجیب بے بسی ہو جاتی ہے. کیوں جی، ہے یا نہیں جی؟ یہ طبقہ پریشان ہے نا، اس بات سے پریشان ہے، واقعی پریشان ہے، غلط سمجھتا ہے، برا جانتا ہے، اندر ہمت نہیں پاتا. میں ایک سوال کرتا ہوں اس طبقے سے، جن کے اندر حیا کی رمق ہے، جن میں دین کی رمق ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ جب والدین موجود ہوں اور والدین کی موجودگی کے اندر نفس یہ گندا تقاضا کرے، کیوں جی، اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے؟
نہیں
کریں گے. والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو بدنگاہی کا، کیوں جی، ہوتی ہے جرس؟
نہیں.
تو بے بسی کیسی، بے بسی کیسی، جو کہتے ہیں جی بس بے بسی ہو جاتی ہے، تو بس میں تو ہوا نا. والدین کی موجودگی کے اندر نفس کے اس گندے تقاضے کو جپانے دبانے کی قوت ابھری اور دبا لیا. ہاں میں پھر عرض کر دوں، کس کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے اندر رمق ہے، ایسے ہی ہے نا، استاد کی موجودگی کے اندر اس گندی عادت کو دبا لیں گے، ایسا ہی ہے نا جی. شیخ جس کا احترام ہے اس کی موجودگی میں اس گندی عادت کو دبا لیں گے. شیخ کا تو بہت احترام ہے، استاد کا بھی احترام ہے، والدین کا احترام. میں کہتا ہوں کوئی دیندار دوست بھی اپنے ساتھ ہو تو اس کی موجودگی میں بھی یہ گندی حرکت کریں گے. لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ استاد کی موجودگی کے احساس میں، والدین کی موجودگی کے احساس میں، شیخ کی موجودگی کے احساس میں، دیندار دوست کی موجودگی کے احساس میں نفس کے اس گندے تقاضے پر قابو پا کے اس کو دبا لیتے ہیں. لیکن وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس سے چھپ نہیں سکتے. چھپ سکتا جی؟ جو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا، جو ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جان رہا. آنکھ کی خیانت جانتے ہیں نا جی؟ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا، بڑی تعریف کی مولوی عویس صاحب نے بھی، مولوی صاحب نے بھی، اور آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو آپ لوگوں کے دل میں میرے تعلق سے ایک اچھے جذبات ہیں، ایسا ہی ہے نا جی. اللہ مجھے بنا دے، کوشش میں لگے ہوئے. اب میرا ایک بھرم ہے بزرگی کا آپ لوگوں کے سامنے. اب نفس میرا یہ گندا تقاضا کرے مجھ سے، اور کوئی موقع بھی ہو تو میں یوں تو بھی دیکھوں گا جی، کیوں جی، ایک یہ بھرم بھی تو ہوتا ہے نا. تو یوں تو دیکھنا مشکل ہے، لیکن اگر روگ اگر بڑا بڑھ جائے تو یہ روگ ایسا ہے کہ کیا کرتا ہے بندہ، آنکھ کے گوشے سے دیکھ لیتا ہے. سب کے سامنے بزرگی قائم ہے، کیونکہ چہرا تو پھیرا نہیں ہے سب کے سامنے، لیکن آنکھ کے گوشے سے نگاہ ادھر اس گندگی کو دیکھ لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں. کیوں ہے نا، کیا قرآن کی آیت جی، ایک بات تو یہ آ گئی، یہ آنکھ نے خیانت کی، آپ کو کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پتا چل گیا. اور پھر جو یہ خیانت کی آنکھ کے گوشے نے، اس خیانت سے پھر جو گندے جذبات اندر میں ابھرے اور جو گندے مزے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی. تو اس لیے اس کو تصوف کہہ لیں، اس کو تزکیہ کہہ لیں، سلوک کو احسان کہہ لیں، احسان یہی ہے. اب ریاض میں ایک دفعہ تھا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کچھ علماء کرتے ہمارے حضرت کے دماغ میں ہوتے تھے، ان کا نام بھی قاری احمد سعید، اب تو آگے ہیں، تو انہوں نے کچھ علماء کو جمع کر لیا جو درجہ حفظ تحفیظ کے شعبے وہاں تھے. ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت آج احسان سمجھاتے ہیں. پرانی بات بتا رہا ہوں، بہت پرانی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا حدیث ہے جبریل بہت پڑھی پڑھائی ہے. ان کا خیال ہوا کہ حدیث سنا دیں گے احسان والی، پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے لیکن احسان سمجھا دیں. میں نے عرض کیا یہ ذوقی چیز ہے، اور ذوقی چیز کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. میں نے ابھی آپ کو سنا دیا نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، یہ ہے نا. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب یہ الفاظ میں نے کہہ دیے، آپ نے سن لیے، اور کہتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، لیکن دل کے اندر ایسے موقع پر یہ دھیان جم جائے، یہ ایک ذوقی چیز ہے. اور جو ذوق ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا اس کی حقیقت کو اشارہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت یہ تصوف سارا اسی کے لیے. ایک استاد کا واقعہ پرانے زمانے میں، دونوں محنتیں ساتھ ساتھ چلتی تھی، ہمارے اکابر اسلاف کو دیکھ لیں ان کی زندگیوں کے اندر، جہاں ظاہری علوم کی تحصیل کی اور اس کی اشعار کی محنت ہوئی، اس اندرونی قوت کی، اس تزکیے کی، تصفیے کے لیے مستقل محنت ہوئی، مجموعہ تھے. ہمارے اکابر اسلاف تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے، دونوں کا کیا مجموعہ تھے، اور اس کے اثرات پھر ان کے شاگردوں میں سرایت کرتے تھے. تو ایک استاد نے اپنے طلبہ پر چونکہ اس کی محنت ساتھ کے ساتھ فرمائی، تو ایک دفعہ امتحان لیا کہ اپنے ان شاگردوں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری پکڑا دی کہ جاؤ بیٹا جا کے ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. چھری اور نکل گئے اور ذبح کر کے لے آئے. یہ کہاں ذبح کی؟ جھاڑی کی اوٹ میں، دور نکل گیا، فلاں جگہ چلا گیا، سب لے آئے. ایک طالب علم مرغی اور چھری لے کر آ گیا. اب سب تو بتا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بھی تو نہیں ذبح کر کے لا جی؟ آپ نے فرمایا تھا ایسے ذبح کو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، مجھے کچھ جگہ ملی. اللہ، جہاں گیا اللہ ایک کو دیکھتے ہوئے. اب یہ الفاظ آسان ہیں، تو یہ ہماری مستقل ضرورت ہے. یہ بیعت جو ہے، لفظ بیعت کا بھی سامنے آپ کے آیا ہوگا، یہ بیعت اس لیے ہے، یہ اصلاحی تعلق جو ہے اس لیے ہے، یہ اصلاح یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو ہے غیروں کی محنتوں سے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے ہماری ترجیحات بالکل بدل چکی. مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ آج مادی لذتیں ہم پر ہر وقت حاوی ہیں، اور ان مادی لذتوں کے حصول کی فکر اتنی غالب ہے کہ اس کی سوچ کے علاوہ سوچ ہے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ. اور جس نے اتنا غلبہ کیا ہے، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، کیا امیر کیا غریب، کیا کالا گورا اور کیا آج کا دیندار بھی، اسی سوچ کو لے کر سو گئے، اسی کو لے کر اٹھ گئے. اور روحانی لذتیں جو ہیں، جو اصل ہیں، اس کا شعور مٹا ہوا ہے. اور پھر یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ آج ہم سب ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے. اپنے نفس پر قیاس کر کے. اور جب اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر تو پھر میں شک ہوتا ہے. ان کی زندگیوں کے اندر جو ہمیں عنصر غالب نظر آتا ہے اور اس کو انہوں نے کیسے حاصل کیا اور کیسے اس طرح قابو پایا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے سمجھنا بھی, اور اس کے حصول کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق مشہور ہے اور بلکہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. کیوں جی؟
لا شک
حقیقت ہے, فرمایا لا شک ایسی نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں ان کے مخالفین نے بھی اس کو مشاہدہ کیا.
سبحان اللہ,
کثیر تعداد لوگوں نے اس کو مشاہدہ کیا. ایک آپ کے پڑوسی کے ایک واقعہ تو بہت ہے, آپ حضرات کے سامنے مجھ سے زیادہ ہوں گے, میں اشارہ خان صرف جو ہے نا, ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا حضرت کے وصال کے بعد کہ ابا جان کہ ہمارے پڑوس کی چھت پر رات کو ستون نظر آتا تھا, اب نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس پر اندازہ لگائیں, یہ لفظ ستون کہا, جس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا قیام کتنا لمبا ہوتا ہوگا اور کتنا ساکت ہوگا.
اللہ اللہ,
ابود پھر ہی کہا نا, ستون پھر ہی کہا نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے. لیکن آج کا زمانہ ہمارا تنقید کا اعتراض کا ہے, ہر بندہ ہر نفس اعتراض کرتا ہے, کہتے جی کیسے, جی کیسے ہوا ہوگا. کیوں ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں, ہماری تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں رات ساری. ایسے اور واقعات بھی بہت سے بزرگوں کے جو ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے محنت کر کے اپنے اندر اس صلاحیت کو حاصل کیا, اور یہ صلاحیت حاصل ایسی کی کہ ان کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہوا, اور جو اس میں ان کو لطف آیا اور ان کے اندر جو اس میں انہوں نے سرور حاصل کیا, ان کے لیے بالکل آسان ہو گیا. ہم نہ آشن ہے اسی ہمیں مشکل لگتا ہے. اسی طریقے سے یہ نگاہی بد نگاہی کی جو بات چل رہی ہے ہمیں مشکل لگ رہا ہے, حالانکہ اس کو ہم بیان کر لیں گے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو نگاہ جو ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ کے ڈر سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھنے سے رک جائے, جو نگاہ رک جائے, جو آنکھ جھک جائے, اس کو اللہ پاک ایسی ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی لذت اس کا دل محسوس کرتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لو. آج ہمارا نفس کہتا ہے کہ دیکھنے میں مزہ ہے, لذت کیا دیکھنے میں ہے, شک نہیں ہے, نفی نہیں ہے, دیکھنے میں مزہ ہے, نفس کو مزہ آتا پھر تو کرتا نا کام یہ. لیکن وہ جو لذت ہے نفس کی, اور وہ لذت جو آنکھ کو جھکانے پر ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے سامنے یہ نفس کی لذت جو ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب جس نے وہ لذت چکھ لی وہ ادھر اٹھے گا نگا, اب اس کے چکھنے کے لیے وہ حاصل ہے, اس احساس کی بیداری ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ تصوف تو اس کے لیے ہے, یہ تصفیہ اس کے لیے ہے, یہ دل کا تصفیہ صفائی اس کے لیے ہے, اور یہ نفس کا تزکیہ اس کے لیے ہے کہ نفس کی اس منفی قوت کو دبانا. اب اگلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں, اور عام سی بات ہے کہ جس فن کو سیکھنا ہو اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھے تو آسانی ہو جاتی ہے. آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک فن کو سیکھنے کے لیے ان کے ماہرین استاد کیا ہے, وہ ماہر ہے, اس سے فن کو سیکھا ہوا ہے. پھر اس پر پھر دیکھتے ہیں کہ جس سے زیادہ سیکھا ہوا اس کو زیادہ تجربہ ہے. ایسا ہی ہے نا جی. دیکھیے لفظ پیر, آج کل پیر کے لفظ سے بھی احترام کے جذبات دل میں نہیں ابھرتے معذرت کے ساتھ. کیوں کہ پیروں نے ایسی بدنام کر دیا ہے, ایسے سکینڈل آتے رہتے ہیں دن رات جس سے اندر میں نفرت کے جذبات ہو. حالانکہ پیر کی لفظ, پیر کی جو اصطلاح ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیر فارسی کا لفظ ہے, بوڑھے کو کہتے ہیں. بوڑھے نے زیادہ زندگی گزاری ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یا مراد وہ پیر ہے, یعنی وہ بوڑھا ہے جس بوڑھے نے ایک زندگی کا بڑا لمبا عرصہ نفس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کرنے کے طریقے سیکھے ہیں اپنے شیخ کی نگرانی کے اندر. شیطان کے ساتھ اس کی کشتی ہوئی, شیطان کو زیر کیا, زمانے کی فضاؤں کے حلبے کے اندر اس نے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد اس کے اندر ایسی صلاحیت آ گئی تو اس سے فائدہ اٹھا لو, اس سے فن سیکھو. یہ پیر پکڑنا جو ہے ہمارے پنجاب میں پیر پھڑنا ہے بس. تو اس آج کا رسمی بیعت عام ہے. ابھی مجھے فرمایا انہوں نے کہ کچھ طلبہ بیعت فرمانا چاہتے ہیں, آپ فرما لیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے, استعداد دی ہے اللہ. کہتے چلو آغاز آپ کر دیں. تو یہ بیعت ایک رسمی بیعت تو عام ہے کہ جہاں کسی پیر کا پتہ چلا, جہاں جن کے دل میں ہے جا کے بیعت ہو گئے. اب بیعت کس لیے ہے؟ یہ ہے, یہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے بیعت, کہ اپنے اندر وہ استعداد حاصل کرنی ہے, وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ شریعت مطالعہ جو بے غبار صاف شفاف ہے اس کا ہر حکم ایسے مرغوب ہو جائے جی چاہے کرنے کو, ہر نافرمانی ایسی مبغوض ہو جائے کہ طبیعت اس سے وحشت آئے, گندگی سے گھن آتی ہے, ایسے گھن آئے ہر نافرمانی سے, ہر گناہ سے شدید نفرت ہو جائے, پھر تو فائدہ ہے بیعت کا. کہ نفس کے ساتھ ہر وقت کشتی ہوتی ہے, ہمیں ڈھیر کر لیتا ہے. ہمارا نفس تو نفس امارہ ہے. ہمارا نفس کی قسطیں فرمایا کرتے تھے. نفس امارہ کیا ہے؟ ہر وقت برائی کا حکم کرتا ہے, کرا کے چھوڑتا ہے. رکنا مشکل, جب گندا تقاضا کوئی آیا پیچھے جانوروں کی طرح. پھر یہ نفس لوامہ بنتا ہے جب اس پر محنت ہوتی ہے, جب شیخ کی تربیت کے اندر, پیر کی تربیت کے اندر, مرشد کی تربیت کے اندر اس فن کو سیکھنا شروع کرتا ہے. وہ کچھ ذکر بتاتے ہیں, کچھ شغل بتاتے ہیں, کچھ مراقبے بتاتے ہیں, تو نفس کی قوت ٹوٹتی ہے. اب جو ہمارا ہے یہ تو روح سے جیسے بدماش ہوتا ہے نا, وہ کراتا ہے نا اس سے ڈر کے, پھر اس کی قوت ٹوٹتی ہے. اب یہ لوامہ بن جاتا ہے. اب لوامہ میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی کر جاتا ہے, بعد میں پچھتاتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ غلطی سے ہو جائے. یہ اچھی خوبی آ گئی کہ پھر کر جاتا ہے, چھوڑتا نہیں. جب موقع ملتا ہے ٹلتا نہیں ہے, لیکن اب غلط تو سمجھتا ہے, پچھتاتا تو ہے, نادم تو ہوتا ہے, توبہ کا راستہ کھل جاتا ہے اس کے لیے. یہ اس کی آگے ترقی ہوئی ہے. پھر مزید محنت کرتے 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 پھر یہ مطمئنہ بن جاتا ہے. اب مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر اطمینان پکڑ گیا. اب یہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو شوخی کے لیے سر اٹھائے گھورو تو بیٹھ جاتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن اللہ والے پھر بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے.
اللہ
جی پھر بھی خطرہ ہے, لیکن نفس امارہ تو کرا کے چھوڑتا تھا, لوامہ بھی کر جاتا تھا, پچھتاتا تھا. اب یہ ہے کہ یہ سر اٹھاتا ہے, تھوڑا سا اس کو سرزنش کرو, بچت ہوگی نا. اس نفس مطمئنہ کو پھر فرمایا ہے کیا جی, یا ایتھا
النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
تو یہ راضیہ بنتا ہے, یہ نفس کی اگلی قسم ہے. مطمئنہ بن کے بعد پھر یہ راضیہ, اب یہ راضیہ پھر مرضیہ.
سبحان
اللہ, یہ درجات ہے. اب مرضیہ بن گیا, اب کہا کیا فادخلی فی
عبادی,
اب عبدیت آ گئی, اب بندہ بنا ہے.
اللہ
ہمارے پنجا کے میں تین کہنا بندہ بن جا, یہ تو کسی اور وجہ سے کہتے ہیں نا, اور بندہ ہی بننا اصل ہے. اور یہ بندہ بننے کے لیے سارے مرحلے ہیں, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شروع. اب بندگی شروع ہوگی, اور بندگی جو ہے یعنی عبدیت جو ہے اس کو رسول سے مقدم, عبدہ
ورسول.
اور عبدیت کے اندر کیا ہے, اپنی غلامی کا استحضار. اور آج غلامی کا تصور بھی ذہنوں میں نہیں ہے, آج تو نوکری کا زمانہ ہے. نوکر اور غلام ایک بنیادی فرق ہے. نوکر کا استحقاق ہوتا ہے کہ یہ کام اتنے وقت کروں گا, یہ معاوضہ لوں گا. کیوں جی ایسے ہی ہے نا,
ایسے ہی.
اگر کام کو بدلو تو اس کا استحقاق کا انکار کر دے گا, میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہے جی. دیندار کے جھگڑے یہ ہوتے ہیں نا, کام زیادہ لو تو اوور ٹائم دو جی, کیونکہ میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہے. تو آج ہے نوکری کا زمانہ, اور نوکر کا استحقاق ہے, ہڑتال جلوس احتجاج مطالبات, یہ زمانے کی پیداوار ہے نا, تو کس تحقیق ہے. آج اللہ کے ساتھ ہی نوکری کا معاملہ کر رہے ہیں, جی نمازیں پڑھتے ہمارے کو ہم نہیں بنتے جی, نہیں جی, جی ذکر بھی کرتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے, مسئلے حل نہیں ہوتے. کیوں نوکر بنے گی, یعنی ہم اپنی عبادت کو اس درجے کے برابر سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمیں ملنا چاہیے, لیکن غلامی کا تصور ذرا لاؤ, سوچو پرانے زمانے میں غلام کیا ہوتا تھا. بازار میں گئے, جیسے جانور بکتے ہیں آج کل منڈی ہوتی ہے مویشی کی, ایسے منڈی ہوتی تھی, ایسے بازار میں دکانیں ہوتی تھی نا, گئے جا کے لے آئے. اب اس کی قیمت دے دی ہے, وہ آپ کی ملک میں آ گیا, آپ کی ملکیت میں آ گیا, غلام یا باندی. اب جو غلام آپ نے خرید لی ہے وہ مالک کی ملکیت میں ہے نا, اس کو کوئی استحقاق ہوتا تھا جی؟
نہیں.
اگر مالک کچھ دے تو ممنون ہوتا تھا کہ شکر ہے اس نے بندہ, تو میں کیا کر لوں. تو عبدیت کے اندر جو ہے غلامی کے اندر غلام سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی حقیقت نہیں ہے, میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. عبدیت کیا ہے, سب سے اونچے اب کون ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرماتے ہیں ما عبدنا حق کا عبادتک یا اللہ, تیری
اللہ
عبادت
اللہ
کا حق ادا نہیں ہوا. اب غور کر لو کون فرما رہے ہیں,
اللہ
جی. وجہ کائنات مقرب ترین بعد از خدا بزرگ ہوئی القصہ مختصر, یہ عبدیت ہے. عبادت کیسی فرما رہے ہیں کہ قدمین ورم کر جاتے تھے, ایک گھنٹہ کھڑا ہے پاؤں گرم کریں گے جی؟ گھنٹوں پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قوت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، آپ کے پاؤں ورم کرنا جو ہے وہ یعنی کتنی عبادت، آپ نے کتنا گھنٹوں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے قدمین ورم کر جاتے تھے، عبادت اتنی کر کے پھر تمہارے معبدن حق تھا،
اللہ اللہ
حق ادا نہیں ہوا، ہم مطالبہ کرتے تھوڑی سی کر کے دیتے. اللہ ہمیں بھی عبد بننے کی توفیق عطا فرما دے. بات تو خیر لمبی پھر ہو جائے گی، الغرض صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ ہماری مستقل ضرورت ہے. تصوف اس کا نام ہے، یہ صفائی یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیوب کھل کر ایسے نظر آئیں کہ ان کے ازالے کی فکر لگ جائے. اپنی پاکی خود بیان کرتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں فلا تزکو انفسکم ہر ایک کر رہا ہے، وہ جانتا ہے. تو محنت اس کی کرنی ہے، صلاحیت یہ لینی ہے، استعداد یہ لینی ہے، بیعت اس لیے ہے، پیر اس لیے پکڑنا ہے، اصلاحی تعلق اس لیے کرنا ہے. اصلاح یہ ہے کہ میرے اندر کے منفی جذبات پر مجھے قابو پانا آ جائے. اس کے لیے تلاش کریں، اللہ سے مانگیں. جس طریقے سے دنیا کے اندر مادی بیماریوں کے لیے مادی معالج مختلف قسم کے ہیں، جس پر دل جمتا ہے اس سے علاج کراتے ہیں تاکہ جسم کے اندر سے بیماری کا ازالہ ہو، جسم صحت مند ہو کر صحیح کام کرے، اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کے لیے روحانی معالج تاکہ دل کے اندر سے ان امراض کا ازالہ ہو اور دل صحت مند ہو کے صحیح کام میں لگے. اور دل کا صحیح کام کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو کرنا، اللہ کے ہر نافرمانی کو چھوڑنا. آج ہمارا وتیرا کیا ہے؟ چند ایک باتیں مرضی کی لے لی ہم نے، اکثر کو چھوڑ دیا. اور جب کبھی کوئی تقاضا آتا ہے تو ہمارا نفس ابھر کے ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے، وہ چند باتیں جو کر رہے ہیں وہ جتا دیتا ہے، کتنی چھوڑ رہے ہیں دھیان نہیں جا رہا. بات بڑے شعبے ہیں نا، آپ لوگ جانتے ہیں نا، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشر. حتانیوں سے فرمایا، اس زمانے فرماتے تھے اخلاق، معاملات، معاشر دینداروں میں چھوڑ رہے تھے. تو دین تو قبل کب ہوگا جب سارے شعبوں میں؟ تو وہ صلاحیت ایسے گناہوں کی طرح سے کوئی گناہوں کی بات آتی ہے تو ہمارا نفس جو ہے، ہمارے اندر جو ہے، ہمیں ایسی پھونک مارتا ہے، دیکھو تو یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا. وہ چند گناہ جو نہیں کر رہا جتا کے مطمئن کر دیتا کتنے کر رہے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ خود سوچ لیں. عام ہے آج بہنوں کو حصہ نہیں دیتے میراث کے اندر، اب نہیں سمجھتے. ایک دیندار ساتھی آئے اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں والد صاحب کے بڑے کمالات میں سے، جی اتنی دکانیں فلاں بیٹے کو، اتنی فلاں کو، اتنے مکان فلاں کو، یعنی بڑی. میں سنتا رہا، پھر میں نے کہا اچھا بیٹیوں کو کوئی تذکرے نہیں؟ وہ میرے منہ کو تذکرے تذکرے ہی نہیں. کیا معاشرے میں نہیں ہے یہ احساسی میں؟ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ بالکل تذکرہ نہیں، کہ فکر بھی نہیں کرتے، فکر ہے ہی نہیں. کیونکہ رواج جب تعمیم ہو جاتے ہیں تو گناہ کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے. معاملات کے اندر جو آج ہمارا حال ہوا پڑا ہے، اللہ کی پناہ. قرض لے کے نہ دینا عام عادت بن گئی. تجارت کے اندر اور چیزوں کے اندر لمبی بات ہوتی چلی جائے گی. اصل المقصد بتانا یہ ہے کہ یہ جو تعلق پیدا کرنا ہے، یہ جو بیعت ہے، یہ اس لیے ہے، یہ ذکر اس لیے ہے، یہ شغل اس لیے ہے، مراقبہ اس لیے ہے، یہ ساری ترتیبیں اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت آئے جو ہمیں ہر حکم پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک لے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے جی. اب اس کے لیے جو ہے، اب اس کا طریقہ آ گیا نا، تو ایک طریقہ اس کے لیے ذکر قلبی، ذکر خفی بھی ہے کہ دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا. جیسے میں نے بتایا نا کہ علاج کے طریقے ہیں نا، یہ ہومیوپیتھی ہے، یہ پرانا طریقہ قدیم طب کا ہے جڑی بوٹیوں سے ہے، یہ جدید میڈیکل سائنس اب آ گئی ہے، یہ آپ کو پنکچر ہے، یہ حجامہ ہے، یہ سارے طریقے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی یہ نقش بند، یہ چشتیہ، یہ سہروردیہ، یہ قادر علاج کے طریقے ہیں. مقصود سب کا ایک ہی ہے. میں جو تو جہاں جس سے دل مطمئن ہو وہاں سے تعلق پیدا کر کے اپنے لیے صلاحیت حاصل کریں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، نقش بند بھی درج کر رہا ہوں، ہے ذکر قلبی، ذکر خفی، اس کا مستقل حکم بھی ہے. پھر میں عرض کر دوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے. ایک آج کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی جس سلسلے میں کہتا ہے بھائی یہی ہے جی، ڈاکٹر کہتے ہیں باقی سب بیکار ہے جی، ہمارا ہی طریقہ ہے. یہ ہو نا، آج یہ بھی مرض ہے، حالانکہ چل رہے ہیں، فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو. ہاں اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. ورز کو ربا کا فی نفسی کا تدرع مخیفتا و دون الجہر من القول بالغدو والآسالی ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی کہ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یہاں یہ فرما دیا، اسم کے ساتھ یاد کرو، اللہ کے نام سے یاد کرو. فتبارک قسم ربک، رب کا اسم بڑا متبرک ہے،
اللہ،
اور تبتل کے ساتھ یاد کرو، یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے جو اتنی لمبی بات ہوئی ہے، اس صلاحیت کے لیے چلتے پھرتے ذکر کرنے سے نہیں بننے کی صلاحیت. فائدہ تو ہوگا، اللہ کے نام کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر قوت آئے، اس کے لیے تبتل کے ساتھ، یعنی کچھ وقت مقرر کر کے اپنے دل پر اللہ کے نام کے ساتھ مشق کرنی ہے، یعنی اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں، بسا لیں، اس ذکر سے مضبوط کے توجہ لگ جائے. یہ آسان طریقہ ہے، شارٹ کٹ ہے. مقصود اسم سے مسمہ کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف. یہ ایک تصور کا طریقہ ہے، یہ بھی ہے کہ تصور کر کے دل پر لفظ لکھے اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور دل میں تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار کس لیے ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تحفظ ہوتا ہے نا، تکرار کس لیے ہوتی ہے؟ حافظے میں محفوظ ہو جائے، یہی ہے نا. الفانیہ کا فرمایا کرتے تھے کہ میں زمانہ پاتا ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اس ذکر پر اعتراض کیا تھا، میں ان سے استفتا کرتا، پوچھتا، فتوا لیتا. ایک بچہ گیارہ سال حفظ کرنا چاہ رہا ہے، پڑھتا ہے ایز سما اون ایز سما اون ایز سما اون فترت فترت فترت. تو جیسے کرتے ہیں میں ان سے فتوا لیتا، جائز ہے نہ جائز ہے؟ کبھی نہ جائز نہ کہتے، کہتے ہیں
اللہ،
کہتے صوفیہ نے غلط شکل پیش کی ان کے سامنے. یہ اب یہ تلاوت نہیں کر رہا بچہ ہے، یہ مشق کر رہا ہے، یہ حافظ محفوظ کر رہا ہے. پھر حضرت پوچھتے ہیں، اب جو تلاوت نہیں، تلاوت کا مقدمہ ہے، تو کیا اس پر اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا اس کو اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کے حافظہ میں محفوظ ہو رہا ہے قرآن، اور جب یاد کر لیتا ہے پھر بھی کرتا ہے ایسے جی، کیوں جی؟ ایک دفعہ یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، 73 کی بات ہے، ایک جگہ ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے، نئے نئے امام رکھے انہوں نے، نئے نئے حافظ جی ہے نا، وہ نماز کے اندر بھی جانا تو ان کو بٹھا کے سمجھانا پڑا کہ اب ہم حافظ بن گئے ہیں، لیکن عادت پڑی ہوئی تھی نا. اب بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی روکے گا؟ اب نماز امام بن گیا، اب تو روکا جائے گا نا. اسی طریقے سے یہ ایک وقتی ضرورت کے لیے یہ کیا تکرار کی جا رہی ہے, اور جب تکرار راسخ ہو گئی, اسی لیے کہتے ہیں مقاصد کے حصول کے وسائل کو وسائل کا درجہ اور مقاصد کو مقاصد کا درجہ.
سبحان اللہ.
میں فرمایا کرتے تھے چوں حضورش آمدہ بالغ شدہ از طیب شکلا سارق شدہ.
اللہ,
حضوری جب بن گئی تھی اشغال کی چھٹی, اب مسنون محفور اعمال اصل تو وہ ہے, یہ تو دھیان جمانے کے لیے, اب کوئی اشکال اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک ضرورت کے لیے ایک 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 طریق اختیار کیا گیا, جب آ جائے گا تو اس پر چلیں گے نا, بعض پھنس گئے پھنسنا دکھے پھنسے میں, یعنی اسی حیثیت کو اسی کو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. تو اس کی مشق جیسے کراتے ہیں اتوار کے دن کہتے ہیں ہلکا ہوتا ہے, تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اس لیے کرنا ہے, اس ذکر سے, تاکہ مذکور کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے, تنہائیوں میں یاد رہے, حرام کاموں سے روک لے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی جی, تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے تصور سے, ایک تو اللہ سے مانگی, اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی, شفافت, لطافت, قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے, اس لیے تصور کی آنکھ سے دل میں لفظ دیکھیں کیا اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیجیے. جہاں بھی تعلق ہے, یہ تو ہم نے ایک اپنا طریقہ جو ہم نے سیکھا اس کا کر دیا, نفی کسی کی نہیں ہے, اللہ کے بندے ہیں اور رہیں گے, جس کا جہاں تعلق ہے اس تعلق کو اور مضبوط رکھیں, لیکن اپنی نگرانی کر کے ان صفات کو حاصل کرنا جو ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب یہاں قابل ہیں, ان کو اجازت بھی دی ہوئی ہے, ان سے رابطہ رکھ کے ان سے سیکھیں اس فن کو جو ہے نا, اور جس کا جہاں بھی تعلق ہے نہیں ہے, اپنے دل سے اللہ سے مانگے, جہاں اطمینان ہو وہاں تعلق قائم کر کے کام کر رہے ہیں. اس کی
سالسہ کے طلبا تھے نا,
کیا نا, اس کو سامنے رکھ کے آ گیا, خواہش ہے طلب ہے,
اور بھی خالصہ کے طلبا اگر ہیں جنہوں نے اظہار کیا ہے تبھی طویل آ جائے.
تو سامنے آ گیا, پہلے خطبہ پڑھوں گا اس کے بعد کچھ کلمات کہوں گا, میں پہلے پڑھوں گا, آپ اس کو دوہرا دوں گا, پھر میں شجرہ پڑھوں گا. شجرہ محفوظ اس لیے رکھا جاتا ہے, جیسے محدثین اپنی سند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں, ایسے صوفیہ کرام بھی اپنی سند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ شجرہ پڑھوں گا, شجرے کے بعد پھر میں آپ سے توبہ پر عہد لوں گا تین دفعہ, آپ نے دل کی گہرائی سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرے گی, ہمارے یہاں اجمالی طور پر گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے. اس کے بعد یہ نسبت نقشبندیہ میں آپ کو دوں گا, آپ اس کو دل کی گہرائی سے قبول کر لیں گے تو سلسلے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا. پھر چند منٹ مختصر سا پھر یہی ذکر کی مشق کر لیں گے, یہ بیعت کا طریقہ ہے, پھر بعد میں رابطہ رکھتے ہوئے نا آگے چلتے رہیں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله
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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
أحمد صديق سلمان قاسم أستو جعفر أس باجزيد الحسن زبو علي تاج سر أس يوسف أست غجدواني عارف محمود حمد از علی رامیت می سماس شمس خواب از شاہ کلال استو بھاو دین علاو دین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور از زاہد و درویش خواجہ امکنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر از خواجہ یحییٰ اسلم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور اس شمس الدین مولا شدہ جانی خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر اس آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا گناہ نہیں کرو گے یہ نسبت نقشبند ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عطا ہوئی ان سے پھر دوسرے صحابہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام میں نے پڑھے شجرے میں ان کے واسطے سے مجھ تک پہنچی میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دی آپ نے قبول کی اب تھوڑی دیر وہی دوبارہ ذکر ہے تصور کی آنکھ سے دیکھیں اللہ دل پر اور تصور سے تکرار کریں اللہ اللہ اللہ
Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فشئت يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحشر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الميزان. يا الله عز وجل هم سبق خلقكم عافية. يا الله عز وجل هم سبق خلقكم عافية. يا رحم الراحمين اس تقریب کو اس جلسے کو ہماری ایمان کی روحانیت کی بنیاد کے طور پر قبول و منظور فرمائیں. یا رحم الراحمین ہمارے حضرت کی اے اللہ اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دینا. یا اللہ اس کی بے قدری سے ہم سب کو محفوظ فرما دینا. یا اللہ جن جن حضرات نے اس وقت نسبت کو جوڑا ہے اے اللہ ان کو اس کی پہچان بھی نصیب فرما دینا. اے اللہ اعمال سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دینا. اے اللہ اعمال میں روحانی قوتوں کے لیے اے اللہ عز و جل ہمارے حضرت کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول و منظور فرما. ہماری کمزوریوں کو میرے اللہ دور فرما. یا اللہ ہمارے حضرت صبح و شام اس پہ کرتے رہتے ہیں دعائیں کریں. یا اللہ ان کو دادے رحمان کی سلامتی کے طور پر زندگی اور سلامتی نصیب فرما. یا رحم الراحمین یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت نصیب فرما. ہماری اما جی کو بھی صحت نصیب فرما. یا اللہ ہماری اما جی کو بھی صحت نصیب فرما. یا رحم الراحمین ہمارے حضرت نے ہمارے لیے جو تکلیف فرمائی تشریف لائے اے اللہ کو اجر عظیم نصیب فرما. دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے ڈھیر نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی متوسلین ہیں سالکین ہیں حضرت سے نسبت ہے سب کے گھروں کو دلوں کو گھر والوں کو اے اللہ تردازگی نصیب فرما. ایمان کی تردازگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی تردازگی کے لیے حضرت سے زیادہ نسبت صحبت جوڑ نصیب فرما. یا اللہ اس جامعہ کی در و دیواروں میں فرش و چھت میں اے اللہ قیامت تک حضرت کے فیض کو جاری و ساری فرما. اے اللہ تعلیم کے ساتھ تربیت والا عمل کو بھی اے اللہ انتہائی اہمیت کے ساتھ دیکھنے کی غور و فکر کرنے
گئی تھی اس کو جاری افساری کرنے کے لیے آج جو بنیاد رکھ دی گئی ہے ماں تو اپنے کرم سے اس کو قائم دائیں فرما دینا، اے اللہ ہمیشہ اس پہ دوام نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو تر فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تر فرما، یا رحم الراحمین ہم سب کو حضرت کی برکت سے ان کے وسیلے اور تصدق سے اس مجلس کو قبول فرما دیں، ایمانی ترتازگی کے لیے اصلاح کے لیے قبول منظور فرما دیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ عز و جل ہمارے جامعہ کی تمام تر مشکلات بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے جو سہولتوں کا سوچا ہوا ہے، اے اللہ عز و جل آسان فرما، ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، ہماری اولادوں کی مشکلوں کو دور فرما دے، یا رحم الراحمین تو اپنے کرم سے تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی تمام مشکلات کو دور فرما دے. اللہ جتنے بھی ایمان والے روحانی نسبت ربط پیدا کرتے ہیں اس کو اے اللہ خوب بیدار فرما دے، یا رحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، بجاه النبي الكريم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا ارحم
الراحمين. جو ہمارے سلسلے میں ایک کلمہ تمجید جو ہے، ایک تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک استغفار کی تسبیح. درود شریف جس میں دل لگے، دل جمعی ہو اور جمعی بھی جائے، ایسے استغفار بھی ندامت کے ساتھ جو ہے، اور دو کلمہ طیبہ کی، نو دانوں پر لا الہ الا اللہ، دسویں دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پانچ تسبیحات ہیں آپ کی، چونکہ علمی مشغولی ہے، حفاظ والے بھی ہاں سب یہ ہے نا، تو اس کو تو ترجیح دینی ہے. اس میں آپ یہ میری طرف سے جو ہے عرض کر دی ہے نا، اگر کم بھی کر لیں گے کچھ نہ کچھ روزانہ ان میں سے کر لیں جو نبھ جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ہیں، اور ذکر قلبی کی مشق ضرور کریں، کچھ وقت نکال کر، خاص 10 منٹ یا 5 منٹ بھی جو ہے نا، کچھ نہ کچھ وقت نکال کر، کیونکہ جو استعداد ہمارے اس سلسلے بنتی ہے وہ ذکر قلبی سے بنتی ہے ذہن میں. اس کے بعد یہ ہے کہ قاری صاحب سے بھی یہاں رابطہ رکھیں، تو پوچھنے کی بات ہو انشاءاللہ میں کتابیں بھجوا دوں گا، کیونکہ ترقیہ جو ہے اور شجرہ بھی جو ہے یہ محفوظ ہے ہمارے پاس بھی، میں نے کہنا وہ بھی اس کے ساتھ میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. شاء اللہ لے لینا وہاں سے جان، پھر رابطہ مجھ سے بھی رکھ سکتے ہیں، آنا چاہیں فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلنا ہوگا اللہ پاک آسان.